الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے بالکل اواخر کے مضامین میں ہم شامل ہو چکے ہیں اور شاید ایک آدھ درس کے بعد یہ سورۃ مبارکہ درس کے اس عنوان سے اختتام کی طرف چلے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الانفال پر ہم گفتگو شروع کریں گے، لیکن سورۃ الاعراف اپنے مضامین کے اعتبار سے اتنی اہم اور اتنے ضروری اور اتنے قیمتی مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جس کی بنا پر ایک ایک آیت کی تشریح و تحقیق اور اس کی تفسیر پر چار چار پانچ پانچ جمعے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ذکر کیے گئے۔ اس میں بنیادی نظریہ جو توحید کے حوالے سے ہے اس کو اتنے خوبصورت پیمانے میں ذکر کیا گیا ہے جو سورۃ الاعراف کا اپنا ایک خاصہ ہے، اور اس کے تحت مفسرین نے بڑی گرا قدر علمی خدمات پیش کی ہے، جس طرح کہ میں گزشتہ کئی جمعے سے آپ کی خدمت میں صرف مشرکین مکہ کی شرک کی وجہ کو ذکر کر رہا تھا اور ان تمام چیزوں کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا دو گروہ کے اندر، اور انتہا پسندی یہاں تک پہنچ گئی کہ کلمہ گو مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے عمل اور اپنے فعل سے اللہ رب العالمین کے بندہ ہونے کی پورا ثبوت دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نظریے کو قبول نہیں کیا جاتا اور شرک کے اور کفر کے فتوے اس پر صادر کیے جاتے ہیں، اس آیت کریمہ کی غلط تفسیر اور غلط تحقیق کرنے کی بنا پر۔ اس لیے میں نے گزشتہ تقریباً 6 سے 7 دروس میں آپ کے سامنے، ہمارے وہاں کیونکہ ان موضوعات کی لذت نہیں ہوتی نا، شرک کے فتوے ہم بے غرض بن کے سن لیتے ہیں، ہمیں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر ہم اس کو سمجھیں اور اس کا جواب دیں، لہذا ہمارے وہاں یہ بے حسی اور بے حیائی چلتی ہے، لیکن بد مذہب کے وہاں چوٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ علمت کو مشرک قرار دیا جائے اور ان کو اسلام سے خارج قرار دیا جائے، حالانکہ دلیل وہاں پر کچھ نہیں ہوتی ہے، شور شرابہ اور دھونس ہوتا ہے، جس پر میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے کہ یہ جھوٹ اور فراڈ ہے کہ یہ کہا جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اولیاء کے بت بنا کر کفار و مشرکین ان کو پوجا کرتے تھے، لہذا اہل سنت بھی مزارات کے ساتھ اولیاء کے ساتھ وہی سلسلہ کرتے ہیں، تو جس پر نجدیوں نے بنیاد رکھی تھی وہی جھوٹ اور فریب پر ہے، اور جس پر بنیاد رکھ کر انہوں نے جنت البقیع کے گنبد گرائے تھے وہ خود جھوٹ پر ہے۔ لیکن یہ میں نے سرسری طور پر ذکر کیا. ہمارے دوست احباب چند سے ہمارا مشورہ ہوا انشاءاللہ اس پر ایک تحقیقی نشست میں عنقریب حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا جب یوم آئے گا تو انشاءاللہ جہاں پر خواجہ صاحب کی چھٹی اور خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی فضائل و مناقب و خصائل ذکر کیے جائیں گے وہیں پر گنبد کی شرعی حیثیت پر میں انشاءاللہ پوری تقریب یہی جو ہے وہاں پر تحقیق و تفتیش کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اشتہارات کے ذریعے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے. اگر آپ ضرورت محسوس سمجھتے ہیں کہ آپ امت کی خدمت میں کوئی حصہ ملائیں اور امت پر جو یہ بیجا الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اس بنا پر ان کو قتل, ان کو دھماکہ, ان کو گولی مارنے کا جواز اور ان کے قتل کا جواز, یہاں تک کہ ہمارے صوبہ سرحد کے اندر تو یہ تک فتوے دیے جاتے ہیں کہ ان کی بیویاں بغیر نکاح کے حلال ہیں, ان کے مال حلال ہیں, یہ پورا ہمارے وہاں تقریریں ہوتی ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پر اس فکر کے لوگ ہیں وہ برملا مائک پر یہ تقریریں کرتے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر, جبکہ آیتوں کا کہنے کا مقصد کیا ہے, امت نے کیا سمجھایا, اس آیت کے مان کیا ہے, مفاہیم کیا ہے, اور 1300 سال سے امت اس کو کیا سمجھتی رہی ہے, محدثین نے اس کا کیا ترجمہ کیا, مفسرین نے اس کو کس طرح پیش کیا, اس کی صحیح انٹرپریٹیشن جو تھی, اس کی جو صحیح ایکسپلینیشن تھی, اور امت میں جو اس کو ایکسپلین کیا سمجھایا, یہ کیا تھا, اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک منمانی تفصیل رائے کر کے لا کر امت پر یہ قتل و غارت گری کے ایک بازار کو جو گرم کر دیا گیا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فتنے کو ختم کرنے میں یا اپنی زبان یا اپنے عمل کے ذریعے مسلمانوں میں یہ جو ایک سوئے زنی اور بدزنی پھیل رہی ہے اس میں اگر آپ کو حصہ ملانا چاہتے ہیں تو وہ اشتہارات پر میں انشاءاللہ موضوع دے دوں گا, آپ ضرور تشریف لائیں اور اس موضوع کو آپ سماعت فرمائیں. لیکن پھر بھی ہم نے 7 جمعے یہاں پر, میں آپ کا بھی مشہور ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سنا بھی, 7 جمعے ہم نے حدیث بخاری کی وہ ترجیح و تشریح جس میں اتفاق بالاتفاق حضرت امام بخاری سے جو تسامح ہوا اور اس کے بعد جو پھر امت کے اندر اس کے بعد سارے محدثین نے اس نظریے کا رد کیا, اس روایت کے سقم کو, اس کی خرابی کو اور اس کی کمزوری کو, اور اس سے استدلال کرنے کے غلط طریقے کی مذمت کی ہے, وہ ہم نے آپ کے سامنے علامہ عینی کے حوالے سے, علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے اور بالخصوص حضرت امام رازی کے حوالے سے ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے. اب اسی مضمون کی ایک آیت آگے آ رہی ہے جس کو بنیاد بنا کر زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت طلاق و سلام پڑھنے والوں کو مشرک کہا جاتا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے والوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے, لیکن وہ علمی قلاش ملاؤں کو ہم اس پلیٹ فارم سے چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو کو سنیں آپ اور پھر آپ کے اندر دم اور خم ہو تو آگے آ کر بات کریں, کہ جو مصطفیٰ جان رحمت طلاق و سلام پڑھنے والے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے والے ہیں, یہ عقیدہ انہوں نے اپنے گھر سے نہیں گڑا بلکہ یہ صحابہ سے لیا ہے. تو لہذا بڑی جرت کے ساتھ باتوں کو سنا کریں, آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں اور آپ بڑے سچے لوگ ہیں, آپ بڑے معیاری لوگ ہیں, ادھر ادھر فرسودہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو. آپ وہ ہیں کہ جو آپ سابقہ پوری امت کی تعلیم کے وارث ہیں. یہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, جس بنا کے اندر بد مذہب ہمارے اندر شک پیدا کرتا ہے کہ یہ شرک اور فلانا بدعت ہے, جبکہ اس کو خود اپنے عقیدے کی خبر نہیں ہوتی ہے. اور اہل سنت و جماعت جو جس نظریے کو ذکر کرتے ہیں, جس کو بیان کرتے ہیں, تو میں تہدی سے نعمت سے اس مسجد کے فارم سے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سنی بچہ بچہ 1300 سال اور 1400 سال امت کے نظریے کا ترجمان ہوتا ہے. تو لہٰذا اب جو آیت کریم آگے آ رہی ہے, میں آپ کے اندر ہمت پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں, یہ جھوٹی ہمت نہیں حقیقی ہمت. آپ اپنی قدر کو جانیں, آپ اولیاء کے ماننے والے ہیں, آپ مجددین کے ماننے والے ہیں, آپ اولیاء کے عرس منانے والے ہیں, ادھر تو کبھی ولیوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا, وہاں تو جو بستر لوٹا اٹھائے اس کو ولی کہہ دیتے ہو. تو ہر جو بستر لوٹا اٹھائے وہ ولی نہیں ہوتا, جس کو قرآن نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا ہے وہ ولی وہ ہیں جو غوث اعظم جن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, داتا علی حجویری یاد کیے جاتے ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں. ہم آپ کو یہی بات بار بار سمجھاتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی کتابوں میں جو عقیدہ رکھا ہے, سنی صرف ان کا عرس اور گیارہویں نہیں مناتا, ان کے آراسی متعین نہیں کرتا, ان کی مزارات پر حاضری نہیں دیتا, بلکہ اولیاء اللہ جو حقیقی جنتی ہیں اللہ کے فضل سے, ان کے جو نظریے ہیں الحمدللہ ان کے محافظ بھی ہم ہی اہل سننا ہے. تو لہذا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ آگے بڑھانی ہے. مانا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, معاملات قلاشی کی طرف ہے, اس کو دیکھ کر عقیدے میں پھسپھساپن نہیں لانا چاہیے, اس کے دیکھ کر اپنے عزم کے اندر کمزوری نہیں لانا چاہیے کہ جب اگر اسٹاک کا ریٹ بڑھ جائے تو شیٹ سب سے زیادہ دین کا مبلغ بن جائے اور چراغوں کو بھی بڑھا دے اور گیارہویں کے دیگے لگا دے اور جہاں پیسہ کم ہو جائے تو بالکل معطل ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دنیا کے نشب و فرات و عقیدے اور اسلام کی تعلیمات کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسلام اور دینی تعلیم اور عقیدہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ دنیا کے معاملات ہمارے لیے صرف دنیا گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اصل ضروری دینی بات ہے، لہذا اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے دنیا تنگ کر دی جائے تو ہم عقیدے میں کمزور ہو جائیں، ہم حق بولنے سے چپ ہو جائیں، ہم حالات سے ڈر جائیں، تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا کہ مارکیٹ میں اگر آپ کا مال 2 روپے کا 100 روپے میں بڑھ جائے تو آپ سب سے متصلب سنی ہو جائیں، اور یہ کہ اگر دکان پر کوئی گراہک ہی نہ آئے تو بھی تقریر بھی بالکل مردانوں کی طرح سنی جائے کہ پتہ نہیں کیا بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اصل رسول چیز اسلامی نظریات، عقائد اور ایمان ہے، یہ تو دنیا کے نشب و فراز ہیں، یہ اتار چڑھاؤ تو ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ جس عقیدے کو تم فالو کر رہے ہو، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن اولیاء کو تم مان رہے ہو اور جن انبیاء کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو، ان کی تعلیمات اور ان کے دیے ہوئے سچے نظریے وہ تمہارے نزدیک حقیقی لذت کا باعث ہے یا دنیا لذت کا باعث ہے، یہ تو نشب و فرات اس آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہذا کوئی ہمارے سر میں کوئی خبت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک بات ہی بار بار پڑھاتے ہیں، یہ وہ موضوعات ہے کہ اگر ہم قبر کی باتیں کریں تو سب سے آسان موضوع وہی ہے، اگر جنت کے فضائل بتائیں تو سب سے آسان موضوع وہی ہے، لیکن یہ وہ مضامین ہے جو زمین کے اوپر بیان کرنے چاہیے، جو امت کے اندر افتراق انتشار کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کے لیے راتوں لگا کر تفاسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد گفتگو کی جاتی ہے، نہیں کہ 5 منٹ کتاب کھولا اور ترجمہ پڑھ کے سنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ ضروری نظریات ہے کہ جس کو صحیح ایکسپلین نہ کرنے کی بنا پر، اور کن لوگوں نے جس کو غلط استعمال کر کے امت کو بانٹ دیا ہے، ایک اس کو مشرک کہہ رہی ہے، وہ ایک اس کو مشرک کہہ رہی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کلیدی کردار ادا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، مال دی ہے، تو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنا عملی ثبوت پیش کیجیے، اور جو شخصیات اور جس منبر سے یا جو حضرات اس کو غلط پروپیگنڈا کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس جھوٹ کا آپ اپنے عملی اور علمی تحقیق اس کا قلعہ کما کریں اور اس جہالت کو دور کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ امت اسی نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے جس پر حضرات اولیاء پیدا ہوئے ہیں، اور جو اولیاء کرام نے اس مضمون کو چھوڑا ہے۔ تو میں آیت نمبر 188 سے اس موضوع کو لے کر چل رہا ہوں، اور یہ ساری ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب میں نے جو آج خطبے میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وہ آیت نمبر 193 ہے اور 194 ہے، 193-194، اور سورت الاعراف اب ختم ہو رہی ہے، چند آیتوں کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ایک اور مضمون یہاں پر اور آ گیا بتوں کی مذمت کے حوالے سے۔ پہلے موضوع ہم نے کلیئر کیا تھا کہ مشرکین صرف بتوں کی تعظیم کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، وہ بتوں کو خدا کہتے تھے، یہ لوگوں نے سمجھایا غلط انداز میں، اور یہ بڑی جہالت نہیں ہے، تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر اس موضوع کو سمجھایا نہیں۔ کیوں نہیں سمجھایا؟ تاکہ ہماری دکان چل سکے، سمجھ رہے میری بات آپ، تاکہ ہمارے پھیکے پکوان جو ہے کہ وہ بک سکیں۔ یعنی وہاں پر یہ سمجھایا کہ جو تم اولیاء کی تعظیم کرتے ہو یہ شرک کی جڑ ہے، کہنے لگے جی وہ مشرکین جو تھے عرب کے، وہ بتوں کو خدا تھوڑی کہتے تھے، وہ تو بتوں کا ادب کرتے تھے، اور وہ بت جو تھے وہ پتھر کے تھوڑی تھے، وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے ولی تھے، اور ان ولیوں کے ادب میں وہ اتنی قوم آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے خدا بنا دیا۔ تو یہ جھوٹ کی بنیاد میں نے 7-8 درخت اس پر پیش کی کہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کے دور کے کسی ولی کو خدا نہیں بنایا گیا، اور مشرکین مکہ نے جن مورتیوں کو پوجا وہ ولیوں کی مورتیاں نہیں تھیں، بدکار زانی بھٹکار والوں کی مورتیاں تھیں۔ میں نے آصاف اور نائلہ کا پورا آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا کہ مکہ کے لوگ جس بت کو پوجتے تھے، وہ آصاف اور نائلہ وہ دو بدبخت شخصیات تھیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا تھا، اور ان پر عذاب آیا، اور عذاب آنے سے ان کو بت کو پتھر کا بنا دیا گیا ہے۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کتنا جھوٹ اور کتنا بڑا فریب بیان کر کے اس بات کی طرف لایا جاتا ہے کہ نہیں جناب آپ اولیاء کا ادب کرتے ہیں، یہی ادب شرک طرف لے جاتا ہے، یہی ادب خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اپنے ولیوں کا، اپنے بزرگوں کا بڑا ادب کرتی تھی، وہ ادب میں اتنی بڑھ گئی کہ انہی ولیوں کو خدا کہہ دیا، پھر انہی کا بت بنا دیا۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، کیا ہے بولیے، کیا ہے؟ اور سعودی مفتیوں کو خاص طور پر ہم اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ لٹریچر لکھا، جس صحیح بخاری سے تم نے استدلال کیا تو تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، کہ صحیح بخاری سے استدلال اگر کیا تو اس کی شرح میں جو محدثین 1300-1200 سال سے جو حدیث کا معنی بیان کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی تشریحات کیوں نہیں بیان کی؟ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو لینے میں جو ان سے سند میں تسامح ہوا اس کو واضح کیوں نہیں کیا؟ اور وہ حدیث کوئی حدیث نہیں تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تھا، وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے بھی نہیں. علماء نے حضرت امام بخاری پر تنقید کی ہے کہ حضرت امام بخاری سے روایت لینے کے اندر یہاں پر خطا سار صادر ہوئی ہے. اور یہ میں نہیں کہا کہ سارے محدثین نے، علامہ عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، اور وحید الزمان حیدرآبادی جو غیر مقلد اہل حدیثوں کا مولوی ہے، اس نے بھی یہ بات پہ کی ہے کہ حضرت امام بخاری سے بہت بڑی خطا یہاں پر ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس حدیث کو بنیاد بنا کر ساری امت کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، اب تو بڑے محقق اور چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ اس حدیث کے معنی کو آپ سمجھے، اور محدثین جس معنی کو آپ نے بالخصوص ذاکر نائک وغیرہ اس حدیث کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن میں عام دعوت دیتا ہوں کہ نیٹ پر آؤ تو نیٹ پر، سامنے آؤ تو سامنے، ہم ہر صورت میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ کو اعلان کرتا ہوں اس موضوع پر جہاں بولے جس وقت بولے الحمدللہ ہم امت میں اتحاد کے لیے اور افتراق کو ختم کرنے کے لیے ہر جگہ گفتگو کرنے تیار ہیں. اس روایت کو بنیاد بنا کر بقی کے گنبد گرائے گئے ہیں. ظلم عظیم آپ دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کا گنبد گرایا گیا. ایک سپاہ صحابہ کا بندہ مجھے ملا، میں نے کہا تم صحابہ بڑا کرتے ہو اور ان سے چنڈے کھاتے، شرم نہیں آتی کہ حضرت عثمان غنی کا گنبد انہوں نے گرایا تو منہ نیچے کر گیا وہ. میں نے کہا تو منہ نیچے کر سکتا ہے، ہم منہ نیچے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ریالوں کے لیے نہیں زندہ رہتے، ہم گنبد خضرا کے فیض کے لیے زندہ رہتے ہیں. صحابہ کرتے ہو تو صحابہ کے گنبد گرائے انہوں نے، صحابہ کی مزار پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں وہاں پر، لیکن تم وہ ہو جو ریالوں پر اڑتے ہو. تو لہذا حق ان کی کتابوں کے اندر بھی درج ہے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس وقت ابن سعود نے گنبد گرائے تھے تو اس وقت شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، یہ تمام جتنے چیمپئن تھے دیوبند کے، انہوں نے خط لکھا ابن سعود کو، بڑا اچھا کام کیا آپ نے. اور میں نے اس کے لیے ایک عام حوالہ غیر مولوی سید محمد علی جوہر، جو سب آپ جانتے، ان کے مقالات اردو بازار میں ملتے ہیں، ان کے مقالات کو ذرا لیجئے. اور انہدام بقی، جس وقت بقی کو گرایا گیا اور ابن سعود نے جو بقی کو گرایا، اس وقت مقالات محمد علی جوہر کے اندر اس تاریخ کو پڑھیے، اور وہ امت جو پوری چیخی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. لیکن ممبر پر بیٹھے ہوئے شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، یہ تمام نے کہا کہ نہیں نہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے، ابن سعود جو گنبد گرا رہا ٹھیک کر رہا ہے. لیکن ہم الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ گنبد گرانے کے گناہ میں اہل سنت شریک نہیں تھی، سمجھ رہے میری بات آپ، اہل سنت شریک نہیں تھی. یہ حضرات اگر حق بولے جائیں تو لوگوں میں حق سننے کی تمیز نہیں ہے. یہی شبیر یہی احتشام الحق تھانوی اور احترام الحق تھانوی، بالخصوص احترام الحق تھانوی صاحب، جس وقت مزار قائد اعظم کا گنبد رکھا گیا جنرل ایوب خان کے دور میں 1963 پہ، اخبار پہ ریکارڈ موجود ہے، جنرل ایوب خان نے جب ان کو بلایا تو کہنے لگے ارے یہ تو بڑا نیک کام تھا قائد اعظم کو گنبد بنانا، یہ آپ نے اس میں تاخیر کیوں کی؟ تو وہاں سے ریال مل رہے تھے تو گرانا ثواب تھا، یہاں سے قائد اعظم والی نوٹ مل رہی تھی تو گنبد بنانا جائز تھا. تو لہذا سنیوں کو شعور رکھو کہ تم کن کے پیچھے چلنے والے اور کن سے متاثر ہو رہے ہو، سمجھ رہے میری بات آپ. وہی قوم کا ایک گروہ کہتا ہے کہ گنبد گرانا جائز ہے، اور اسی قوم کا ایک چیمپئن جو ان کے پیچھے چل رہا ہے وہ کہتا ہے جنرل ایوب خان سے، کیونکہ جنرل ایوب خان نے بنیاد رکھی تھی نا مزار قائد کی، اور گنبد اس نے بنوایا تھا قائد اعظم کے مزار کا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا نیک کام تھا آپ اتنی تاخیر کر گئے اس میں. تو کسی سے کوئی پوچھے کہ محمد علی جناح کا گنبد زیادہ اہم تھا یا سیدہ زہرا کا گنبد، محمد علی جناح کا گنبد زیادہ اہم تھا یا سیدہ عائشہ کا گنبد، حضرت سید الشہدا کا گنبد، وہ جب گرائے تھے تو تم نے تو تازیانے لکھے کہ بہت اچھا کام، سنت کو زندہ کر رہے ہیں آپ، سچ سننے کی صلاحیت ہے آپ میں، تو یہ سنیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور ممبر پر وقت کے کرن ایشوز پر گفتگو کی جاتی ہے، تو میرے دوستو تاریخ سے واقف رہو اور اپنے آپ کو شک کا شکار نہ کرو. تمہارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے، خواجہ غریب النواز کا دامن ہے، تم بڑے قیمتی مول ہو، اپنی قیمت کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، اس قیمت اور اس دولت کو برقرار رکھو قبر تک، اور پھر دیکھنا کس نسبتوں کا فیضان کیسا ہوتا ہے. تو یہ بات میں ایک دوبارہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی صرف اس لیے کہ آپ کے اندر جرت پیدا ہو، اور آپ کے اندر ان کے فضول اور فارغ فتوے اور خبتی قسم کے ملاؤں کے فتوے اور ان کے ڈھکوسلے سے آپ متاثر نہ ہو. اس لیے کہ علم اگر وہاں پر ہوتا تو وہ گنبد کو گراتے نہیں، بلکہ علماء کو بلا کر پہلے مناظرہ کرتے، وہ ڈائریکٹ حکومت کا زور نہیں دکھاتے، مناظرہ کرتے اور پہلے امت کی متفقہ رائے لیتے کہ جناب یہ جائز تھا کہ ناجائز تھا. تو ہم بڑے وسوخ سے کہتے ہیں اہل سنت فرقہ واریت نہیں، سب سے بڑی فرقہ واریت سعودی عرب پھیلاتا ہے، اور آج بھی وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے. جو لٹریچر موجود ہے اس کو اٹھا کر آپ دیکھیں، آج بھی دل خراش عبارتیں آج بھی موجود ہیں کہ روزہ رسول کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، آج بھی حاجیوں کو دیا جاتا ہے. تو حضرات گرامی، سچ بولنے کے لیے جگر نہیں، اللہ کی رضا چاہیے. جب بندے کا مطمئن نظر اللہ سے اجر لینے کا ہوتا ہے تو بندہ حق بولنا شروع کر دیتا ہے. تو حکومتوں سے، ڈھکوسلوں سے، ٹائی اور کوٹ پینٹ پہن کے 50,000 لوگوں کو جمع کر کے انگریزی میں خطاب کرنا، یہ متاثر ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے. متاثر ہونے کا طریقہ یہ کہ یہ جو بات کر رہا ہے، کیا یہ وہی بات کر رہا ہے جو آج تک امت کر رہی تھی؟ یہ ہوتی ہے وہ تمیز کی چیز. تو اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں بجلی کے چکر میں اور حکومت کے چکر میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان موضوعات کی کیا اہمیت ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی دھکم دھمک نہیں، یہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ یہ سب کو بہا کر لے جائے گا. آج اگر آپ بیٹھ کر اس مسئلے کو کلیئر نہ کرتے اور اگر یہ مسئلے کلیئر ہو چکے ہوتے تو پاکستان میں طالبان نہ ہوتے. پاکستان میں طالبان ہے اس لیے کہ آپ نے اس مسئلے کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے، بالخصوص میں پاکستانی ایجنسیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف سعودیہ کے ریال لے کر اپنے پیٹ بھرے ہیں، اس لیے آج طالبان کا تحفہ آپ کے گلے کے اندر موجود ہے. اگر آپ پہلے اس مضمون کو حل کرتے تھے تو آج پاکستان اس عذاب سے نہ گزرتا اور انگاروں کے طوفان سے نہ گزرتا جو آج گزر رہا ہے. تو یہ تو کسی اور کا مسئلہ ہمارے جیب میں آیا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم سبحان اللہ پر کتنے ثواب ملتے ہیں اس فضیلت کو بتائیں، وہاں پر یہ بھی بتائیں کہ امت میں افتراق کیوں ہوا ہے اور امت متحد کیسے ہوگی اور غلطی پر کون ہے. یہ تمام چیزیں جمعے کی تقاریر کا ماخذ ہیں تاکہ نوجوان نسل جو نیٹ کو دیکھ رہی ہے، دیگر مضامین کو دیکھ رہی ہے، تو ان کو ایک رخ ملے کہ سچ کیا ہے اور روشنی کیا ہے. تو لہذا میں نے آیت نمبر 187 سے لے کر آیت نمبر 194 تک اس مضمون کو صرف چلایا رک رک کر، اس لیے ہے تاکہ ان آیات کو بنیاد بنا کر اہل سنت کو مشرک کہا جاتا ہے اور یا رسول اللہ انظر حالانہ کہلے والوں کو مشرک اور کافر کہا جاتا ہے. ہم نے اس کے دلائل پیش کر دیے ہیں اور جہاں پر بولے تو چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، ہم نے دلائل پیش کر دیے ہیں اس پر ذرا گفتگو کرنے کے لیے. بس سنجیدگی ہونی چاہیے اور امت کا درد ہونا چاہیے. اب آئیے، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں ایک آخری آیت کو یہاں پر میں کلیئر کر دوں آپ کے سامنے کہ مشرکین کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے برے عمل پر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى هُدًى، کہ اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، لا يتبعوكم، تو یہ آپ کی باتوں کی اتباع نہیں کریں گے اور یہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے. اور فرمایا کہ یکساں ہیں آپ کے لیے کہ آپ انہیں پکارے یا نہ پکاریں، یہ بت سنتے نہیں ہیں، یہ بت سنتے نہیں ہیں. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ جنہیں تم پوچھتے ہو. یہ آیت کو سن کر آپ کے کان میں کچھ بات آ رہی ہوگی کہ بھی اشتہاروں پر آپ اکثر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، روڈ کی چوکنگ آپ دیکھتے ہیں، مشکل کشا ایک اللہ، مددگار ایک اللہ. یہ جو سارا معاملہ بنایا جاتا ہے وہ ان آیتوں سے بنایا جاتا. کون ہے مسلمان جو یہ نہیں مانتا اس چیز کو کہ مددگار اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون اس کے خلاف جاتا؟ تم اس کے خلاف رسول اللہ کو کھڑا کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان رسول اللہ کو پکارتے ہیں؟ اگر آج رسول اللہ کو پکارتے ہیں جو صحابہ نے چھپ چھپ کر جنگلوں میں چھپ کر حضور سے پناہیں مانگی ہیں یا حضور کے سامنے آ کر درخواستیں کی، ان کے بارے میں کیا کہو گے پھر؟ تو یہ خارجی نظریہ اور یہ انتہائی گویا کہ انتہا پسندی والا نظریہ دیکھنے سے پہلے امت کے اس تسلسل اور عمل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہاں پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جناب خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. مجھے ایک شخص کہنے لگا، مجھے تو مولانا کہہ رہے تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس مولانا کو کہو خوف خدا ہے آپ کے پاس؟ یہ شعر آپ کہتے ہیں ناجائز ہے حضور کے لیے، یہ حضور کے لیے شعر ناجائز ہے. کہتے ہیں کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. کہ لگے یہ تو شرک ہے. میں نے کہا جب بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتی کو تم کتابوں میں قاسم علوم الخیرات لکھو تو وہ شرک نہیں ہے؟ اور رسول اللہ کے لیے بولا جائے تو شرک ہے؟ میں نے کہا تھوڑی تمیز ہونی چاہیے. اگر یہ کہا گیا، اور یہ عام شخص نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو اپنے وقت کا امام ربانی ہے، کہ رزق خلق کے حاکم ہو تم. قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک تجھے حاکم نہ مانے. اور یہ کہنا کہ جناب رزق کے قاسم ہو تم، تو حدیث پاک ایک نہیں متواتر موجود ہے کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کر دیتا ہوں. تو دراصل آپ کی طبیعتیں کبھی حضور کے فضائل کو سننے کے لیے بڑی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو یہ شعر سمجھ میں نہیں آتے. آپ اگر اپنا حضور کی فضائل کو سننے کا بنائے تو پھر آپ کو قرآن میں ورفعنا لک ذکرک بھی نظر آئے گا. آپ کی ہر تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی ہے, اس پر ختم ہوتی ہے. تو کیا یہ انا آتینا کل کوثر قرآن نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے. تو میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں پھر؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میں نے کہا صرف یہی قرآن ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, قرآن نہیں ہے؟ کہا ہے. تو میں نے کہا یہ نہیں پڑھے نا پھر آپ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, قرآن نہیں؟ کہنے کہا ہے. میں نے کہا کبھی آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے. تو ہم نے کہا کبھی دلوں کو تیار بھی تو کریں آپ حضور کے فضائل کو سننے کے لیے, وہ آیتوں کو پیدا کرنے کے لیے. آپ حضور کے مرتبے کو کیا جانیں. اللہ تو فرماتا فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا, محبوب تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے. یہ قرآن ہی ہے. وَالضُّحَى, محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى, وہ تیری زلفوں کی قسم ہے جو تیرے چہرے پہ چھا جاتی ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, محبوب ہمیں تیری عمر کی قسم ہے, ان کافروں کے تانوں پر نظر نہ رکھ. حضرت فاروق اعظم کا ایک جملہ پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا جائے, کسی اور دنیا دار آدمی کو کہیں تو ان کے رگ غیرت پھڑکتی نہیں ہے. اگر حضور کے لیے جملے کہہ دیے جائیں تو رگ غیرت نہیں بلکہ دوسری وہ پھڑک جاتی ہے. اور پھر کہتے کہ جناب یہ اسلام میں ہے. ہم نے کہا کبھی یا کہ نابود یا کہ نستعین بھی تو آپ پہلے آگے بھی تو قرآن پڑھے نا. کبھی آپ قل ھو اللہ احد کے علاوہ بھی قرآن پڑھیں, اس لیے کہ قل ھو اللہ احد سمجھ میں جب آئے گا جب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھیں گے, جب حضور کے فضائل کو آپ ساتھ میں ملائیں گے. اب آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس پہنچے, مسلم احمد میں روایت موجود ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ اکرام حضور کی عظمت اور حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے لفظ کیا ذکر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک نقطہ نکالتے ہیں حضور کی تعریف کا جو قرآن میں ہوتا نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں, وہ قرآن میں ہوتا ہے لیکن اس کی تشریح اور تفسیر کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے تو ہم آخر تک جا کر اس مسئلے کو نکالنا چاہتے ہیں. کہنے لگے جی اس کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کو لذت لگی نہیں ہے, آپ صرف صحابہ کے نام پر چندہ جمع کرتے ہیں, آپ کو صحابہ کا عقیدہ نہیں پتا. مسلم امام احمد اٹھائیں, قاضی عاص کی شفا اٹھائیں, علامہ خفاجی کے نسیم و ریاض اٹھائیں, تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر سرکار کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی, حضور آپ کی فضیلت تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑھ گئی. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑھ گئی کہ ان اقسم اللہ, اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے بھی حیاتی کا دون سائر الانبیاء, اللہ آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے دیگر انبیاء کی عمر کی قسم نہیں اٹھاتا. پھر آگے کہتے ہیں کہ قد بلغ من فضیلتی کا عند اللہ تعالی, یا رسول اللہ آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑھ گئی کہ ان اقسم بے تراب قدمیت, اللہ آپ کی قسم نہیں آپ کے جوتے کی نہیں بلکہ آپ کے جوتے پر جو مٹی لگتے ہیں خدا اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ, یہ صحابہ کا طریقہ ہے حضور تعریف کرنے کا کہ یا رسول اللہ آپ کے نالین مبارک کی تو بڑی شان ہے, آپ کی نالین مبارک پر جو مٹی لگتی ہے, یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, امام احمد رضا نہیں کہہ رہے. جس حضرت عمر کا نام لے کر تم شیعوں کو گولیاں مارتے ہو, جن کے نام پر جناب تم چوکنگیں کرتے ہو, ان عمر کا عقیدہ بھی نہ ہو تم, صرف گاڑیاں ہی نہ جلاؤ, بلکہ گاڑی جلانا تو جائز بھی نہیں ہے, دہشت گردی تو جائز بھی نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ دہشت گردی نہیں امن سکھاتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ رب کریم آپ کی نہیں آپ کی نالین کی نہیں بے تراب قدمیت, آپ کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے. مولوی صاحب آپ کو یہ عشق کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ آپ خارجیت میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کھل کر اگر صحابہ کے ساتھ آ کر مل جائیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ اس شہر میں لذت کیا ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم. کسی کو جو بھی ملا وہ حضور کے صدقے ملا. تو دراصل قرآن کی آیتوں کی تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ حضور کی محبت کو شامل کیا جائے, صحابہ کی محبت کو شامل کیا جائے, ان احادیث کو لا کر رکھا جائے کہ جو صحابہ کرام اپنی ذاتی غرض میں اور اپنی مشکلات میں حضور کے ساتھ اپنا سلیقہ اپنے عمل کو کس طرح برتتے تھے. تو یہ تدعون اور من دون اللہ, یہ ساری آیتیں خود بخود کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور اس کا مضمون ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. الحمدللہ اگر اہل سنت اس لیے گناہگار ہیں کہ وہ صحابہ کی عشق محبت کے رستے پہ چل رہے ہیں تو تمہارے بوکس فتووں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں اور ہم نماز میں دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ تمہارے بوکس مولویوں کے پیچھے نہ چلیں بلکہ ان کے پیچھے چلیں جن پر خدا نے انعام کیا ہے. تو لہذا میرے دوستو, نیٹ پر اگر آپ سرچ کریں یا نجدی علماء کی تحقیقوں کا سرچ کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے اپنے دلائل پر بھی آپ توجہ کریں کہ آخر امت یہ دلائل کو اور اس عمل کو اپناتی ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے پیچھے دلائل کا انبھار کیا ہے. یقیناً یہ میں نے صرف دعوت فکر کے لیے اس موضوع کو پیش کیا ہے تاکہ جو قبول کرنا چاہے قبول کرے, جو اگنور کرنا چاہے اس کی مرضی ہے, جس نے قبول کیا ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے, جو اگنور کر گیا اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے کہ جو قبول کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے قبول کرے گا, اور ہمارا مقصد بھی کسی سے داد و تحسین حاصل کرنا نہیں تھا, ورنہ اس ماحول میں ایسی گفتگو نہیں ہوتی ہے. اس ماحول میں ایسی گفتگو اس لیے ہم نے کی ہے کہ جب جنگ کا ماحول ہو تو اپنے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے سچ کو جرت سے بیان کیا جائے. تو لہٰذا اپنی صفوں کو مستحکم رکھیں, اپنے سینوں کو مضبوط رکھیں. آپ اہل حق ہیں, آپ حق کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں پرچم اولیاء تلے زندہ رکھے, اور اسی پرچم تلے اللہ رب العالمین ہمیں موت عطا فرمائے. جس کا متمہ نظر نوٹ اور گڈی بن چکی ہو وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا, یہ تو دیوانوں کی باتیں ہیں ساری. اور اللہ رب العالمین ہمیں حق کے فروغ میں دیوانہ بنا کر رکھے, اور اسی ذات اور اسی مسائل کے فروغ اور اس کی نشاط اور اس کے نفاذ کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور امت جس آگ میں جل رہی ہے, جہاں وہ سیاسی آگ ہے, جہاں پر وہ معیشت کی آگ ہے, جہاں وہ زوال حکومت اور زوال نظام کی آگ ہے, وہیں پر ایک عقیدے کی آگ بھی ہے, تو ہم کہیں پر بڑھ کر امت کے لیے کسی سلوشن, کسی اتفاق اور اتحاد کا باعث بن سکے, اس غرض کے ساتھ ہم نے یہ بات پیش کی ہے. اور دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ اس جمعے کے اجتماع کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین اس سبز ہلالی پرچم کو اسی طرح وقار و افتخار کے ساتھ اس افق عالم میں لہراتے ہوئے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.